घटिया चीज है जिसको तुमने अडॉप्ट कर लिया। तोता आज वजीर आजम है, कल जेल में देखा नहीं? आज वजीर आजम है, कल सड़क पर पड़ी हुई है, देखा नहीं? आज उसका ऑर्डर चलता है, कल उस पर ऑर्डर किसी का चल रहा है, देखा नहीं? आज शक्ति है, कल जेल में है, देखा नहीं? तो औदों की बुनियाद पर शादियां की जाती है, माल की बुनियाद पर शादियां की जाती है, हुसैन और जमाल की बुनियाद पर शादियां की जाती है। ये इस्लाम ने उसकी इजाजत नहीं दी। ताकती आखिरी बात देखो कि उसका दीन कैसा है। ये तो ढलती चीजें हैं, ढल जाएंगी, कम दिनों में ढल जाएंगी। ये बात मैंने जो समझाना चाहिए है, मुझे पता है कि आपके ऊपर से गुजरी है, आपको नहीं समझ आई, मुझे पता है। क्योंकि हम देखते ही अभी बच्चा पैदा होता है तो मां ख्वाब में देख रही होती है, मैं अपने बच्चे को ब्यारू चांद से झोलन लाऊंगी, चांद से झोलन लाने के पीछे पड़ जाती है। नेक सीरत कहो गई लोगों, मैं आपकी बात करने लगा हूं, फर्ज करो, फर्ज करो, फर्ज कर लो वो बेटी आपकी है। इस बेटी को आपने पढ़ाया लिखाया, दीन सिखाया, वो अल्लाह वाली हो गई, वो अफीफ पाक दामन हो गई, जिसको पुराने जमाने में लोग अपने इस्लाम में कहते थे वो अंधी और बहरी है, यानी उसने हक के अलावा कोई बात सुनी नहीं और हक के अलावा कुछ देखा नहीं। ऐसी लड़कियां आप तैयार कर ली, घर गृहस्थ बेटी को तैयार कर लिया, सिलिका मुंडी सिखा दी, जवान हो गए, रिश्ता आया, रिश्ते वालों ने कहा वो आपकी बेटी है, आपकी बेटी जो बड़ी शादी के काबिल उसको जेहन में रखेंगे, बात तब समझ आएगी। उसको देखने के लिए लोग आए, उन्होंने कहा माशाल्लाह है तो बड़ी मोमिना, सोमो सलात की बड़ी पाबंद है, तो माशाल्लाह बहुत सलीका मन घर गृहस्थन है, देखा कढ़ाई कितनी खूबसूरत, देखो खाने कितने उमदा, देखो पेश करने का अंदाज कितना अच्छा, गुफ्तगू करती है तो दिल मोह लेती है, ये सारी बातें बड़ी अच्छी, लेकिन कब जरा छोटा है वो आपकी बेटी को छोड़ के चले जाए, क्या गुजरती है आप पर, कोई बात समझ आई है? दो तीन दफा इस तरह छोड़ के चले जाए उस बच्ची पर क्या गुजरती है, वो दोबारा आती है? आप कहते बेटा जरा चाय लेकर अंदर आ जाओ, वो कई तीनों दफा रिजेक्ट हो चुकी हूं। अल्लाह की इस तस्वीर को जब रिजेक्ट किया जाता है, ऊपर मेरा अल्लाह का अर्श भी काम करता, मेरे तस्वीर को रिजेक्ट करता, बनाकर अपना नाम अलमुसब्बर रखा था, मैंने उसे रास्ते में तकलीफ पैदा किया। हम तो पहले पूछते हैं कि इस बच्ची का अब्बू क्या करता है, हम पूछते हैं कि इस बच्ची का भाई क्या करता है, बाहर से कितना कमा के लाता है, हमें भाई से गर्ज नहीं होती, अब्बू से गर्ज नहीं होती, हमें तो यह देखना होता है, एसेस करना होता है कि देश कितना लाएगी, इससे बढ़कर तो मेहनत कोई होगी। और ये बुनियाद पर आपके बेटे को फिर रिजेक्ट कर जाए, तुम्हें अच्छा लगेगा? अगर वो फितरी और ठीक बात होती आज आपको अच्छी लगनी चाहिए, अगर दूसरों की बेटियों के साथ ये सलूक करते हो तो फिर तुम्हारी बेटी के साथ भी यही सलूक होना चाहिए और तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। ये गैर फितरी चीजें हैं, मत देखो ऐसा। हां इस्लाम बहुत फितरी दीन है, नेकी में घरगृहस्थ होने में इखलाकी मामलात के अंदर दो बच्चियां एक जैसी हैं, फिर एक बच्ची खानदानी तौर पर बड़े शर्म वाली है, दूसरी उससे कम शर्म वाली है, तो पहले اللہ شرفالی سے کر لو، پھر ادھر دھیان دے لو، محنت تو کچھ بھی ہو نا، اس بنیاد پر نہیں چھوڑی جا سکتی بیٹی، یہ بھی سنیے، یہ بڑا اللہ شرفالی ہے، اس کا خاندان بہت بڑا ہے، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن خود تو ویسے اس قابل نہیں، نہیں پہلے اس کا کریکٹر دیکھا جائے گا، خاندان دوسرے نمبر پہ آ جائے گا، پھر کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ وہ بھی دونوں برابر ہو جائیں، پھر چوائس کرنی پڑ جائے تو پھر اس کے حسن جمال کو کر سکتے، پھر یہ بھی چیزیں پوری ہو جائیں جو مالی حیثیت بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن ترتیب ہم نے الٹی کر دی، کیا چیز دیکھنی ہے سب سے پہلے؟ دوسرے کے لڑکے کے جب شادی کرنی ہوتی ہے اس وقت بھی دیکھتے لڑکا کیا کرتا ہے جی، سرکاری میں آ گئے نا ماشاء اللہ، ویسے تنخواہ تو اس کی کوئی یہ 7-8 ہزار ہے، لیکن ماشاء اللہ جی روزانہ کا 50 ہزار تو کما ہی لیتا ہے، ڈی سی لگا ہوا ہے، پتا تو کرو ڈی سی لگا ہوا ہے، وہ کوئی حلال کی بات بھی کرتا ہے، تھانے دار لگا ہوا ہے، وہ پتا کر لو کہ وہ رشوت کتنی لیتا ہے، چوکا صاحب کہتا ہے میں نے انکم ٹیکس والا دیکھنا ہے، پتا تو کر لو کہ اس کے گھر میں آگ تو نہیں اس کے پیٹ میں جا رہی، غور کیا کرو غور کیا کرو، شادیوں کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہوتی، تو یہ اور لوگ پھر روتے ہیں جی میں شادی کی بچی کی بڑا کاروبار، تو پہلے یہ تو دیکھو اس کا کاروبار ہے کیا، سود کی بنیاد پر اس نے لے کر تو نہیں شروع کیا ہوا، اور ذرا یہ تو پتا کر لو اس سے کہ رشوت کا مال تو نہیں آ رہا، ظلم کی بنیاد پر تو کام نہیں کر رہا، دکان پہ دو نمبر کا کاروبار تو نہیں کرتا، ملاوٹ تو نہیں کرتا، جو اللہ کا وفادار نہیں ہے تیری بیٹی کا وفادار کیسے ہو جائے گا، یہ باتوں سے دین تو سکھائے گا، دین کے علاوہ کون سے سکھائے گا، پھر یہ جب مشرکہ سے شادی کرو گے وہ تو تمہارے نہ دین کو مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں، محبتوں اور محبتوں کے اندر بنیادی جو محور ہوتا ہے وہ ہم انگی ہوتی ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان ہم انگی نہ ہو، سوچ ایک جیسی نہ ہو، افکار ایک جیسے نہ ہو تو روز لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور انسانی زندگی کا سارا محور تو توحید پر چلتا ہے، وہ اللہ کو مانتی ہی نہ ہو، وہ اس کے رسول کو جانتی نہ ہو، اور تم شادی اس سے کر لو تو تمہارے بچوں کی تربیت ہو جائے گی، یہ تربیت اسی نے کرنی تھی، یہ تو گھر کی مربیہ تھی، یہ تیری بیوی تو گھر کی مربیہ ان بچوں کی ماں ہے، کون تربیت کرے گا پھر اس کی، ماڈرنزم کے نام پر کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ جس سے شادی کر رہے ہیں وہ ہے کون، پھر کتنا فساد برپا ہوا، اگر آپ کو دیکھنا تو اپنے مسلمان بھائیوں میں سے اکبر کو دیکھ لیجیے، مغل اعظم کو، جس سے اس کے گھر کے اندر عورتیں آئی ہیں وہ نو رتن بنے ہیں، تو اس کے بعد وہاں کا مزاج اسلامی رہا یا اکبر دین اکبر ایک نیا دین بن گیا تھا، اس کے اولاد میں سے دین پہ چلنے والے بنے کہ اس دین کے مخالف بن گئے، جو ہندوی کے گھر پیدا ہوا ہے ہندوی کی تربیت میں رہا ہے تو مسلمانوں میں ایسی بات کر سکے گا، سب تو مطلب کہ سب تو مطلب ڈوب گئی، اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، یہ جو شروع میں لگا یہ تو پھر مضارع کی علامت ہے اور تھرڈ پرسن کی علامت، وہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. کلمہ کے آخر پہ کاف لگا یہ تو مخاطب کی علامت ہے، اور اس سے پہلے واؤ اور نون یہ جمع کی علامت. سآلہ اس نے سوال کیا، اور یسألون وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، اور یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں یا کریں گے، اور یسألون کا مخاطب کی چیز علامت ہے تو مراد ہو گیا آپ کو سوال کرتے ہیں، اور یہاں کاف سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی محترم، یہ آپ سے سوالات کرتے ہیں. ان المحید، ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور ان کا مطلب کے متعلق بھی ہے، اور 1.5 میں سے یہ تو بار بار آنے والا کلمہ ہے. المحید اردو کا کلمہ حیث ہے، یہ وہی کلمہ ہے. وہ ایام جس میں خاتون کو خون آتا ہے، اسے کہا گیا ہے کل ہوا اعضا. یہ کہنے والی ہستی اللہ جو خالق ہے جس نے بنایا، وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ، یہ جو ماہواری کا خون آتا ہے اس بارے میں سوالات کر رہے ہیں، تو ان کو جواب یہ دو کہ یہ ایک عزا ہے. یہ کلمہ عزا اردو میں بھی استعمال، اذیت جسے کہتے ہیں، تکلیف جسے کہتے ہیں. فاعتزلوا، اعتزل یا اعتزلوا، اعتزال اعتزال کہتے ہیں. ازل کا کلمہ اردو میں نہیں ہوتا ہے، معزول کر دینا، الگ کر دینا، ہٹا دینا، ان سارے معنوں میں یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، تو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، عزا ہے، اذیت. کاتا جلو تو الگ رہو، اعتدال کر لو، پیچھے ہٹ جاؤ. نساء عورتوں سے، نساء کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حقوق نساء ہم استعمال کرتے ہیں. یہ عربی میں کلمہ امرأة ہے، اصل میں مفرد، امرأة کی جمع نساء ہے. امرأة ایک عورت، نساء زیادہ عورتیں، جمع تین تین سے زائد ہو جائے تو نساء کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے زمانے میں عورتوں سے اعتزال کرو، ان سے پیچھے رہو، الگ رہو. ولا تقربوهن، وا بھی ہماری زبان کا کلمہ، لا بھی ہماری زبان کا کلمہ، واو کے معنی اور لا نفی کے لیے بھی آتا ہے اور منع کرنے کے بھی کام آتا ہے، یا منع کرو. اور ہن جو کلمہ کے آخر پہ ہے، یہ تو عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کی علامت کے طور پہ ہوتا ہے ہن، وہ سب عورتیں. ہوا وہ ایک مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، ہوا وہ دو مذکر یا دو مؤنث، یا ایک مذکر اور ایک مؤنث، ہم وہ سب مذکر، اور ہننا وہ سب مؤنث. اور باقی کلمہ جو رہ گیا وہ تو قرب اردو کا کلمہ ہے، قریب ہونا. ولا تقربوهن، اور تم ان سے قریب بھی نہ جاؤ. حتی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ. یطهرن، یہ پھر مضارع کی علامت نون آخر پر نون مصرع لگ گیا، باقی طور کا کرنا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، پاکیزہ. یطهرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. فإذا، پس جب، تطهرن، جب وہ پاکیزہ ہو جائے، پاک ہو جائے، فاتوهن، فا پس، آتا یا پی بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، آتا آنا، یا پی وہ آتا ہے یا آئے گا. فاتو، اصل میں تو واو الف تھا جمع کی علامت، تم سب آؤ، لیکن ہننا کی ضمیر ساتھ لگی، ہم نے پڑھا تھا کہ واو الف واو ان جانوں کہیں پر بھی آ جائے. مسلح کے نام پہ ہو یا جمع کے نام پہ ہو، اس کے بعد اگر کوئی بھی ضمیر آ جائے، چاہے وہ غائب کی ہو، ہوں ہا ہما ہوں ہننا، چاہے وہ مخاطب کی ہو، کہا کی کما کم کننا، یا اور نہ متکلم کی ضمیریں ہو، تو دوسرا حرف جو ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی، یہاں پہ وہ الف جو تھا وہ حذف ہو گیا تھا. اتو ہر فاتو ہننا، تو فاتو ہننا کے وہ الف ہونا چاہیے تھا، وہ الف جو ہے وہ حذف ہو گیا، باقی ہننا کا کلمہ ہے. فاتو ہننا من حیثو، من سے، حیثو حیثیت سے، امرکم اللہ، امرا حکم دیا، تم سب کو اللہ نے، جس چیز کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ویسا ہی کرو. ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ، یحب، حبا یحب، حب اردو کا کلمہ ہے، یہ شروع میں لاگی ہے، پھر مضارع اور کھل پرسن کی علامت ہے. یحب وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا. ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں یا کریں گے. متطہرین، طاہر تو ہو گیا، طاہر اردو کا کلمہ ہے، مین ساتھ لگ گیا والے کے، متطہر طہارت کرنے والے، اور یانو جمع کی علامت ہے، اور الف لام سب کے لیے آ گیا. محب المتطہرین، اللہ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، توبہ بھی اردو کا کلمہ ہے، اور تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والا. یہ توبہ کا کلمہ فعل ایسا ہے کہ اگر وہ انسان کی طرح منسوب ہو تو اس سے مراد ہے بہت زیادہ توبہ مانگنے والا. اور یہ کلمہ اگر اللہ کی طرح منسوب ہو تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. درمیان والے کلمے پر کیونکہ شاد ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کے معنی خود بخود آ گئے. تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. وہ یحب المتطہرین، اور پاک ترقی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. پہلے اس آیا کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ وقت ہوا تو اگلی آیا کریمہ بھی ساتھ ہی ایک ہی رو میں یہ چل رہی ہے. جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ انفاق کا مسئلہ ہوا, جہاد کا مسئلہ ہوا, جہاد ہے تو اس میں انفاق ضروری ہے. پھر آگے ہم نے اسراف کے حوالے سے کہ جہاد ہے تو پھر یتیم ہے تو پھر ان کا اسراف کس طرح کرنی ہے, اور وہ بچے بھی ہیں اور بچوں کی مائیں بھی ہیں, پھر ان کا انتظام کس طرح کرنا ہے, اور اس طرح شادی اگر ان کے ساتھ کر لی ہے پھر طلاقیں بھی ہوتی ہیں, پھر آگے طلاق کے اوپر بھی بات شروع ہو جائے گی. بالکل اس طرح لگتا ہے جس طرح کہ کسی جگہ پر اللہ کا کرم ہو, بارش ہو تو پورے علاقے کو جل تھل کر دیتی ہے, اسی طرح کہیں پر اللہ کا ایک حکم آتا ہے تو پھر اس کے متعلقہ تمام چیزوں کو اللہ کی رحمت جل تھل کر دیتی ہے, ہر ہر پہلو سے جواب دے دیا جاتا ہے. تو کہیں امتی کل کو یہ نہ کہے کہ اللہ اس بارے میں تو مجھے پتا ہی نہیں تھا, آپ نے کتاب میں لکھا ہی نہیں تھا, ایک ایک چیز کھول کھول کر بتائی جاتی. سلون کا عن المحیط, پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے, کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے. قل ہوا اذا فاعتذروا النساء, اس میں عورتوں سے الگ رہو. فی المحیض, حیض کے زمانے میں. ولا تقربوهن حتى يطهرن, جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں ان کے قریب نہیں جانا, پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے میں تین قومیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں اسی علاقے میں. ایک یہود تھے, دوسرے نصارہ تھے, اور تیسرے مشرکین مکہ تھے. اور یہی مخاطب ہے محمد رسول اللہ کے, اولی مخاطب یہی لوگ. یہود کی تو حالت یہ تھی کہ جس وقت عورت کو یہ زمانہ آتا تو اس کو اتنا گندا سمجھتے کہ اس کو گھر کی چار دیواری سے بھی باہر نکال دیتے. یہ عورت کی تذلیل تھی. یہ بدبو اٹھتی ہے, باقاعدہ اسے گندے کپڑے اس زمانے میں پہنائے جاتے, اور گھر کی چار دیواری کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا. عورت کو اس قدر ذلیل کیا جاتا. عیسائیوں کے گرو نے باقاعدہ ریکشنری طور پر اس کے برعکس کیا کہ عیسائی حالت حیض کے اندر بھی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے, اور مشرکین مکہ کی بھی یہ صورتحال تھی کہ عورت کے قریب جانا وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. تو یہی معاشرہ تھا جو کلمہ پڑھ کے صحابہ بنتا جا رہا تھا. یہی وہ لوگ تھے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جا رہے تھے. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہو رہے تھے وہ اس طرح کی بنیاد تھی کہ ہر ہر معاملے میں وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو, شرع کے معاملے میں ذرا نہ شرماتے, کھول کھول کر پوچھتے یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ اس بارے میں ہمیں کیا فرماتے. یہ وہ انداز ہے جس جو ہمیں اللہ کا پیارا کر دے گا. اور صحابہ بھی اگر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے ہیں اسی طرح پہ ہوئے ہیں کہ ہر ہر معاملے کے اندر وہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ تو بتائیے اللہ کیا چاہتے, اللہ کے رسول کی کیا رائے ہے. حتیٰ کہ کبھی رسول اللہ خود پوچھ لیتے تو دعا میں کہتے اللہ اور ان کے رسول جی کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا. یہ عذاب ہے, یہ عذاب غلامی کے دراصل کہ ایک ہی ہستی مالک آقا اور شہنشاہ ہے اور اس کا نام اللہ ہے. اسی نے انسان کو بنایا ہے, اسی کو پتا کہ کہاں پہ خون تازہ ہے اور کہاں پہ گندا خون ہے, اس خون میں کیسے سرکل کرنا ہے اور یہ کیوں کروانا ہے, یہ تو اسی کو پتا تھا. تو بتا بھی تو نہیں سکتا ہے نا, جس نے کوئی مشین بنائی ہو مشین بنانے والا انجینئر ہی بتائے گا کہ کون سی اس کی ویسٹ پروڈکٹ ہے اور یہ کیوں ضروری ہے, کون سی اس کی پروڈکٹ ٹھیک ہے, کون سی گاڑی کلاک وائز چلے گی اور کون سی کلاک وائز نہیں چلے گی اور کب چلے گی, یہ سارا کام اس انجینئر کا بتانے والا ہے. مرد ہو یا عورت, کائنات کی ہر چیز کو اللہ ہی نے تمہیں بنایا ہے تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ عورت کو کیسا بنایا ہے, اس کی کیا ضرورتیں ہیں, کب اس کی کون سی ضرورت کو پورا کیا جائے گا اور کون سی ضرورت اس کی پوری نہیں کی جائے گی اور کب نہیں کی جائے گی. یہ سوال جب ان کے دل میں اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اللہ سے کہا کہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ میں اس کا کیا جواب دوں. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے, محمد رسول اللہ بھی اپنے اتھارٹی نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی سوال کرے تو خود ہی جواب دے دے. تو وما ینطق عن الہوا, وہ اپنے خواہش نفس سے کوئی جملہ نہیں کہتے, ان ہوا الا وحی یوحا, وہ وہی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی, وہ وہی ہوتی ہے, اللہ کا کلام ہوتا ہے, وہ اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ کا فرشتہ آتا ہے, اللہ دل میں اتارتا ہے, وہی کرتا ہے, وہی کی کسی قسم کے تحت بھی وہ پیغام انہیں ملتا ہے, وہ پیغام پھر آگے دیتے ہیں. مساقات ایسا ہوا کہ اگر وہی دیر سے آئی ہے تو رسول اللہ نے کبھی نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کو اس بات کو بھی نہیں پتا. لوگ گئے باہر میں, وہ بھی اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہے گا جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ کلمہ اللہ نے انہیں سکھا دیا. یہ عذاب ہے آج بھی اہل علم کے لیے, کوئی سوال کرے تو جب تک تحقیق نہ ہو, اللہ کے کلام کا پتہ نہ ہو کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے, اپنی رائے کو روک کے رکھے, تلاش کرے اور زندگی کے بارے میں ابتدائی چیزوں کا جاننا عالم بننے کے لیے نہیں ہوتا, یہ مسلمان رہنے کے لیے ہوتا ہے. طلب علم فریدہ لکل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد پر بھی ہر مسلمان عورت پر بھی اس علم کا حصول فرض. اب ہے یہ ایک اہم چیز, اس کے اوپر بہت سارے نتائج مرتب ہونے, تو اس کا علم ہر مرد کو ہونا چاہیے اور ہر عورت کو ہونا چاہیے. اور یہ علم بھی اللہ ہی عطا فرمائے, دوسرا نہ کوئی دے. یس ادو نکان الحید کل ہوا اعضا, اعضا سے مراد ایک تو یہ کہا کہ یہ خون اس زمانے میں انتہائی گندا خون ہوتا, مرد اگر اس زمانے میں اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو بے شمار بیماریاں ہیں جسے سوزش کی بیماری کہتے ہیں, اور بے شمار بیماریاں ہیں, حتیٰ کہ آج کل کے زمانے میں جو لیٹسٹ بیماریاں نکلی ہیں اس کی بنیاد بھی یہی وجہ تھی. یہ آکسک کی بیماری یہ بھی اسی بنیاد پر چلتی ہے کہ ایسے وقت میں جب انسان کے اندر اشتعال ہوتا ہے اس سے مست ہونے والا گندے خون کے جراثیم اس کے اوپر اثرات مرتب کر رہے ہوتے, اس لیے کہا کہ یہ گندگی نہیں اذیت بھی ہو. اللہ جل شانہ نے ہی اس عورت کو اس طرح بنایا ہے کہ اگر اس کو حیض نہ آئے تو اس کی باقی زندگی برباد ہو جائے، اس کی باقی زندگی کو قائم کرنے کے لیے حیض آتا ہے اسے، بقائے انسانی کی ضرورت ہے یہ، چاہے وہ جس طرح مرنی ہے اس کو انڈا آ جائے گا، یہ اس کا حیض ہی ہے. اسی طرح عورت کو یہ خون آتا ہے، اس کی نسل کی بقا اسی بنیاد پر. لیکن یہ بہت ایک بڑا کام ہے، ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جو اللہ نے پچیدہ فیکٹری اندر لگا دی ہے، جو انسانی بس سے باہر ہے. اس فیکٹری کے اندر جب یہ گندا خون نکل کے آ رہا ہوتا ہے، عورت کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، مزاج میں تجربہ آتا ہے، اپنانے کا جذبہ مفقود ہوتا ہے، قربتوں کا جذبہ مفقود ہو جاتا ہے. جب یہ زمانہ آئے، چاہے اس کی حیثیت لڑکی کی ہو، اس وقت بہن کی ہو، بیٹی کی ہو، وہ بیوی کی ہو، وہ ماں کی ہو، اس زمانے میں وہ تٹری رہے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں اس کے تٹرے پن پہ تم نے غصہ نہیں کرنا، یہ مرد کے اوپر پابندی لگا دی. یہ گراری تو ایسے ہی چلے گی، اب تم نے اپنی گراریوں کو روک کے رکھنا، اب غصہ تم نے نہیں کرنا، اس میں تٹرا ہونا ہے. جب مزاجی بٹھائے گی، اور کچھ مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے قوام ہیں، اور قوام مولوی صاحب نے بتایا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور اس کو سیدھا کر دے، تو میں تو اسے سیدھا کر کے چھوڑوں گا. اور اس کا جواب محمد رسول اللہ نے دیا کہ اللہ نے عورت کو ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا ہے، جس نے اس طرح اس سے فائدہ اٹھایا اس نے فائدہ اٹھا لیا، اور جس نے چاہا کہ میں اس کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا وہ ٹوٹ ہو سکتی ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. یہ اللہ کی تبدیلیاں ہیں، یہ عزا ہے. اس دوران تمہیں بہت ساری احتیاطیں کرنی ہیں. پہلی احتیاط تو یہ کہ بیوی کے پاس جانے سے اس کے لیے، یہ تو محبتوں کا تعلق ہوتا ہے، اس زمانے میں اس کو تو یہ جذبہ بھی میرے سے محفوظ کیا ہوا ہے. گویا محبتیں دو طرفہ ہوتی ہیں، یک طرفہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. جب اس کی طرف سے ابھی ضرورت محسوس نہ ہو رہی ہو تو احتیاط برتنی چاہیے. دوسرا یہ کہ خود تیرا بیمار ہونے کا خدشہ ہے. یہ دونوں باتیں نہ بھی ہوں، جب اللہ فرما دے کے اعتدال کرنا، پیچھے رہنا، ہٹ جانا، اور جب تو پھر بھی جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ترجیح نمبر ہے تیرا اللہ نہیں ہے، تیری خواہش نفس، جس کو محمد رسول اللہ نے یوں کہا کہ کائنات کے اندر بہت سارے بت پوجے گئے ہیں، ان بتوں کے اندر سب سے بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس. انسان کو پتہ بھی چل جائے اور وہ بڑا کمینا انسان ہوتا ہے، ظرف کا بڑا چھوٹا انسان ہوتا ہے، جو پتہ بھی چل جائے کہ مالک کا یہ حکم ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مالک کے حکم کو توڑ دیتا ہے، غلامی کے مقام سے وہ گر جاتا ہے. ضلو کو اعتزال کرنا، نساء فی المحیط ولا تقربهن حتى يطهرن، ان کو قریب نہ جانا. قریب نہ جانے سے مراد صرف یہ ہے کہ پھر مباشرت نہ کرنا، یہودیوں کی طرح انہیں گھر سے نہ نکال دینا، انہیں گندے کپڑے پہنا کے شوبروں کی طرح اپنے سے الگ نہ کر دینا. باقی سارے معاملات ویسے ہی چلیں گے، صرف مباشرت کی پابندی کی. آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ انسانی حقوق کا جس طرح لحاظ میرے اللہ نے کیا ہے، کائنات میں کوئی دوسرا سوچ نہیں سکتا. اسی بات کو ساری بات کو ملا کے جب ہم پڑھیں گے تو دیکھیے اللہ نے نفسیات اعتبار سے بھی حقوق کا کتنا خیال رکھا ہوگا. بلا تقرب ان اور دیکھیں ان کے قریب بھی نہ جانا. قریب نہ جانے کے مراد میں نے عرض کیا ہے وہ کھانا پکائیں گے تو پہلے لوگ تو ان کے ہاتھ کا پکا ہوئے کھانے کو پلیٹ سمجھتے تھے. ہندو دھرم میں آج تک ایسا ہے, مہیش کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے وہ. نہیں, یہ پوری کی پوری تمہاری طرح ایک انسان ہے. اس کو مشینری کے اندر کچھ ویسٹ پروڈکٹ کا زمانہ ہے اور اس کے جذبات میں کچھ کمیاں آ گئی ہیں, اور حکیم لوگ کہتے ہیں کہ یہ خون انتہائی گرم خون ہوتا ہے جو انسان کو نقصان دیتا ہے, مرد کو نقصان دیتا ہے, اور اس زمانے میں عورت کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے صرف یہ مباشرتا نے اس سے کو روکا ہے, باقی کسی چیز کو نہیں روکا. حتی یطہرن فاذا تطہرن, انہوں پہ دو باتیں. پہلی بات تو کہیں یطہرن, تو کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا, یعنی حیض آنا بند ہو جائے. حیض آنا بند ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. اگلا کلمہ ساتھ استعمال کیا ہے فیضا تطہرنا, تطہر کا مطلب ہوتا ہے خود پاکی کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا. جس طرح عورت کو حکم دیا کہ جب حیض ختم ہو جائے تو نہا کر اور صاف ستھری ہو کر پھر تیار ہو جائے, جب تک وہ خود پاک صاف تیار ہو کر نہ آ جائے مرد کو اجازت نہیں ہے پھر بھی اس کے پاس جائے. میں نے دو باتیں کہیں گے. ایک بات تو یہ کہ جب حیض ختم ہو گیا یہ پہلا مرحلہ ہے, ناپاکی کی اس کی حالت ختم ہو گئی. لیکن اگلا کلمہ ہے کہ تطہر, کہ جب وہ خود پاکی اختیار کرے, اپنے نجاست کے مقام کو دھو ڈالے اور غسل پورا کر لے, اب یہ پاکی میں داخل ہو گئی ہے, تو گویا مومن اتنا نفیس ہوتا ہے کہ اپنے خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے بھی پاک صاف ہو کر آتا ہے. یہ حیوانی معاملہ نہیں ہے, یہ خالصتاً انسانی معاملہ ہے, اس کے شرف کا معاملہ ہے, یہ انسان کی پدا کا معاملہ ہے, اس کا بڑا اونچا مقام ہے. اس لیے مرد تو نے بھی پاک ہونا ہے, عورت تو نے بھی پاک ہونا ہے. یہ خاون اور بیوی مباشرت کرنے لگے تو انہیں پاکیاں کون سی اختیار کرنی ہے؟ تو پہلا جملہ جو استعمال کیا ہے فائزہ کا تہنا پاتو اُننا, تو پس تم آؤ میں نہیں سو ہمارا کو ان کے پاس جاؤ جس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. یہ اس سے مراد حکم شرعی نہیں ہوتا, اس سے مراد حکم فطری ہے. فطری حکم کو توڑنے کی اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, اللہ جل شانہ نے خود انسان کو یہ سمجھا دیا, اس کی فطرت میں یہ ڈال دیا کہ جب اس نے خوراک لینی ہے تو منہ سے لینی ہے. انسان کے پاس ماں موجود ہوتی ہے تو وہ ماں بتاتی ہے کہ بیٹا تیری پہلی خوراک اللہ نے یہاں رکھی ہے, اس کے منہ کے ذریعے ہی جاتی ہے. لیکن گائے بھینس کی ماں اسے نہیں پتا, لوگ سمجھتے اس پہ شریعت نازل نہیں ہوئی, فطرت کی شریعت اس پہ نازل ہوئی ہے. وہ بچہ اٹھ کر اپنے منہ کو کھول کے ماں کے تھن کی طرف کیوں جاتا ہے؟ فوکس آپ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے, تو بھوک کی وجہ سے نہیں جاتا, اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. جب تجھے بھوک لگے گی تو منہ کھولے گا تاکہ تیرے ایک فطری یہ تقاضا پورا ہو جائے. ہر فطری تقاضا پورا کرنے کا کوئی مقام رکھا. گوالا نہیں سکھاتا, وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو میں نے خود دیکھا ہے ٹھیک 8 سیکنڈ کے بعد اگلے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا, اور وہ پہنچ نہیں سکتا تھا کمزوری کی وجہ سے, اپنے گردن اس نے اوپر کر دی ماں کے تھن کی طرف چلا, اور 1 سے 7 منٹ اسے پورا لگا تب وہ جا کے کھڑا ہوا اور تو ماں کے تھن تک پہنچا. یہ کس نے سکھایا؟ یہ اللہ کا قانون فطرتی ہے. اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے. اگر کوئی عقل مند بن کر کہے شوق سا فیصلہ ہی کر لے, میں نے منہ سے نہیں ناک سے یا کان سے کھانا ہے, آپ خود سوچیں. اگر ناک سے کھانا شروع کر دیں, خوراک کو ناک سے لیں, زندگی اجیرن ہو جائے گی. اس وقت طبیعت کیا ہوتی ہے جب ڈاکٹر ناک کے ذریعے خوراک اندر بھی جا رہا ہوتا ہے؟ اس دنیا کے اندر بھی جو یہ رستہ اختیار کرے گا غیر فطری, وہ دنیا میں بھی مرنے کے قابل ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کو سزا ملے گی. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ جو مقام شہوت کے لیے اللہ نے رکھ دیا, اس مقام سے الگ کسی اور جگہ پہ نہیں جانا, اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ فطری تقاضا. جو غیر فطری تقاضا ہے وہاں پہ کرو گے تو اس دنیا میں بھی سزا پاؤ گے اور آخرت کی سزا بھی پاؤ. حضرت لوط کی قوم کا جو عمل ہے, انہوں نے اس دنیا میں اس کی ہلاکت کا مزہ چکھا ہے اور آخرت میں انہوں نے اس کے عذاب کا مزہ, جس کا نام آگ ہے, وہ چکھنا ہے ابھی بات. اس دنیا میں بھی عذاب, اور اس دنیا کے عذابوں میں اللہ کے قانون فطر کے توڑنے کی بنیاد پر آج اسے آپ ایڈز کہتے ہیں, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا, جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے, یعنی اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے شرم حیا کے تقاضے ٹوٹ جائے, ایک ایک کے فطر کبھی کبھار ہو جانا یہ ایک اور بات, جہاں پر اس کا روش پیدا ہو جائے, وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے, پھر انہوں نے فرمایا اس پر اللہ موت مسلط کر دیتے ہیں. ایڈز آج اس موت کا دوسرا نام, اللہ ان پر موت مسلط کر دیتا. اللہ کے حدود کو توڑ کر جس طرح ناک کے ذریعے خوراک نہیں کھائی جا سکتی, اس طرح آنکھوں کے ذریعے اگر کوئی کہے کہ میں نے مرچوں کا مزہ آنکھوں کے ذریعے لینا ہے, مزہ لے لے گا, ایسا مزہ آئے گا اس کی پشتیں بھی یاد کریں گی. اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کرنے والے کو اس میں شکر کو سزا بڑی ملے گی. اور آپ کو تو پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, عورتوں کی بڑی تعداد جہنم میں جائے گی, نہ شکری کی بنیاد پر جائے گی. آپ کو بھائی نازل ہوئی ہوگی غیبت کی بنیاد پر, رسول اللہ نے یہی کہا ہے کہ وہ نہ شکری کی بنیاد پر جائے. نہ شکری کیا ہے؟ جس چیز کے لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے, اس کی نعمت کو اس مقصد سے ہٹ کر استعمال اگر بھی کرتا ہے تو یہ نہ شکری. جو مقام انسان کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی تسکین کے لیے اللہ نے دیا ہے, اس سے ہٹ کر جو بھی رویہ اختیار کیا جائے گا وہ انسانی جسم کو بھی بیمار کرے گا, اس کی روح کو بھی بیمار کر دے گا. وہ بیماریاں اس کے اندر لگیں گی, اور بیماری کی وجہ یہ ہوگی, جو اندر بیماریاں لگتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کو ترجیح نمبر ایک رکھنے کی بجائے دوسرے چیزوں کو ترجیح نمبر ایک کرے گا, اور اسی کا نام کفر ہے. اللہ کبھی گوارا نہیں کرتے, ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی, مجھے ترجیح نمبر دو پہ رکھا جائے, وہ بے نیاز ہستی ہے. وہ کہتا ترجیح نمبر ایک میں ہوں, نہ تیری خواہش, نہ لیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ماننا ہے تو میرے غلام میری بات کو ماننا, اور جب اللہ کہتا تم میری نہیں مانتے تو پھر کہتا تم میرا نہیں, پھر تم میرا نہیں ہے. اب آخرت کی سزا کے لیے تیار ہو جائے. باتیں مجھے اس لیے کھول کے بتانی پڑی کہ مجھے بعض بچیوں کی طرف سے, بیٹیوں کی طرف سے یہ فون آئے کہ ان کے خامن غیر فطری طریقوں سے لذتوں کا حصول کرتے. اسلام نے اس کے اوپر سکے سے قدر لگا دی ہے. یہ اللہ کا وہ فطری حکم ہے جہاں دہری سزا ہوتی ہے اور دنیا کی سزا اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے فطری قانون کو توڑ رہا ہے. اس کی دیر بھی نہیں ہوتی, اندھیر ہے. فات ہمرا کو میا, جب انسان اس مقام سے گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے گر پڑتا ہے. جنسی لذت کو پورا کرنے کے لیے کتے اور بلی کو بھی جو مقام بتایا ہوا ہے وہ کبھی اس مقام سے حق تک چابت رانی نہیں کرتے, اور انسان اس قدر ذلیل ہو جاتا ہے تو دوسرے رستے اختیار کرنے شروع کر دیتا. یہ کتے اور بلی سے بھی گر جاتا, گدا اور گھوڑے سے بھی نیچے گر جاتا. یورپ کی تہذیب نے خودکشی جو کی ہے وہ اسی بات کے اندر کی ہے, اور ابھی کوئی دو ہفتے ہوئے میں نے خبر پڑی ہے ایک بیوی اپنے شوہر کے حقوق تو نہیں دیتی تھی, شوہر خاصا امیر آدمی تھا, اس نے بیوی کو سزا دینے کے لیے اپنی ساری جائیداد جو کروڑوں ڈالر کی تھی وہ کتے کے نام پہ لگا دی, اور